جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، دو افراد ہیں، ان میں بحث چھڑی نماز مکمل ہونے کے بعد، بڑی مسجد تھی، رش ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیسے صفے زیادہ ہوں، نمازی زیادہ ہوں، تو پھر تاخیر سے آنے والوں کی بھی کثرت ہوتی ہے، بڑی تعداد ہوتی ہے، کہ صفوں کی صفیں بھی بڑی بڑی مساجد میں ایسی ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلی رکعت یا دوسری دو رکعتیں نہیں حاصل کر پاتے، بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ کہ کئی لوگ جو پہلے آ چکے ہوتے ہیں ان کو نکلنا ہوتا ہے، پیچھے آنا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ صفیں بنی ہوئی نہیں نکل سکتے، تو اب جو نکل رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، تو اب درمیان کی صفوں والے کے جو کھڑے ہیں وہ بھی ان کو ٹوک رہے کہ بھائی پیچھے تو جگہ نہیں ہے، تو ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کہ ان کا اس طرح نکل کے آنا جبکہ پتا ہے کہ پیچھے صفحے موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، تو اب منتشر ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ مسجد میں ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب جو گزر کر آگے سے پیچھے جانا چاہے تو جانا ایک بہت مشکل امر ہو جاتا ہے۔ اب بحث یہ ہوئی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں نہ کھڑے ہوں، آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جہاں سے گزرنے والے کو آسانی ہو، گناہ گار نہ ہو۔ دوسرا کہتا ہے بھائی آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پورا گھر ہی مسجد ہے، کہیں بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونا ہے یا نہیں کھڑے ہونا؟ تو اب یہ بحث کرنے والوں میں سے درست کون ہے، غلط کون ہے، کس کا قول ٹھیک ہے، کس کا غلط ہے، محتاط طریقہ کیا ہے، اس نمازی کے لیے بھی بتائیں کہ جو سلام پھرتے ہی دعا کے بعد پیچھے آتا ہے جبکہ پتا ہے کہ پیچھے جگہ نہیں ہوگی، اور ان دو حضرات کے لیے بھی بتائیے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے سوال میں، تو اس میں اکثر جو آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑی مسجد ہو تو اس میں چونکہ نمازی، اگر کوئی خاص اجتماع ہو یا خاص ایونٹ ہو تو نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور رکعتیں فوت ہونے والوں کی بھی ایک تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو اگلے صفوں میں امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ پیچھے آنا چاہ رہا ہے، تو پیچھے آنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لے کہ کوئی نہیں ہے پیچھے نماز پڑھنے والا اور رستہ کلیئر ہے، بآسانی گزر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی خاص ایمرجنسی کسی کو لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کو فوراً نکلنا ہے، تو نکلتے وقت بھی اس کو اس چیز کا خیال تو رکھنا ہے کہ پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو جس کے سامنے سے اس کو گزرنا پڑ سکتا ہو، تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گزرتے تو نہیں ہیں لیکن وہ نمازی کے سامنے جو کھڑے ہو گئے تو وہ اسی کی طرف رک کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ کب یہ سلام پھیرے تو ہم نکلیں،
وہ نماز پڑھ پا رہے کیونکہ صف میں تو یہ بھی بیچ میں کھڑا ہے،
دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ دوسری خرابی یہ لازم، ایک تو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ ناجائز ہے، اور دوسرا ناجائز عمل یہ بھی ہے جو عام طور پہ ایک تعداد کر رہی ہوتی ہے، وہ کیا کہ نمازی کے سامنے رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ سلام پھر ہم نکلیں، تو اب نمازی بھی تشویش میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سر پہ اب بلا آ چکی ہے اور نماز، اب وہ بیچارہ جلدی جلدی تسبیحات اور یہ سب کچھ کر کے بے دلی کے ساتھ نماز کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے اس کو اس کا خشوع خضوع برقرار نہیں رہنے دیتے, اور اگر کوئی آہستہ پڑھنے کا عادی ہے تو اس کے تو جاتے جاتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے جلے جاتے ہوں گے. تو اس میں دیکھیں, اگر کسی کو کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہے, اور ایک تعداد ہے جس کو کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی, بس ایک عادت بنا رہی انہوں نے اور یہ عادت
پیچھے آنے
ہاں, تو اب اس زاویے سے ان کو یہ غور کریں نا کہ پیچھے نمازی ہیں تو رک جائیں.
اچھا بعض لوگ, اس میں ایڈ کروں, بعض لوگ جو ہے نا وہ یوں چل پڑتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں اور نہیں نکل سکتے, معلوم ہوتا ہے. جیسے مخصوص مسجد میں نماز پڑھتے تو وہاں کے لوگوں کی اس کو پریکٹس عادت پتہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ صفیں رہتی ہیں, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن ایک چلتا ہے وہ اس امید پہ کہ آگے جاؤں گا تو بن جائے گا, پھر اس کے پیچھے دوسرا, پھر تیسرا, اینڈ جو ہے نا نتیجہ خراب ہی نکلنا, لیکن اس کے پیچھے پھر سب چل پڑتے ہیں. لیکن وہ نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, وہ پتہ نہیں کیسے نکلتے ہیں, وہ خود ہی دن کو منا لیتے ہیں کہ میں اس کے آگے سے نہیں ہوا, یوں نہیں ہوا. اب وہ اس نتیجے میں جو ہے وہ پوری ایک سب جتنے لوگ جو ہے نا وہ لائن بنا کے نکل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں.
اس میں نمازیوں سے ٹکراتے, کندھا لگتا ہے, دو نمازیوں کے درمیان سے جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ بیچارے اب وہ نمازی ہیں, وہ کچھ لڑ تو سکتے نہیں. تو خیر اس طرح کرنا جس سے نمازی کی نماز میں خلل آئے, اس سے ٹکرائیں, اس کے کندھا پھلانگے, تو یہ تو جائز نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ رک جائیں. اور ویسے بھی دوسری چیز یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد اگر نمازوں میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں, جیسے ظہر کے بعد ہے یا مغرب اور عشاء کے بعد ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جانے میں وہی جگہ بھی نہیں بن پائے گی, ٹائم ویسٹ ہوگا, اور جس جگہ پہنچیں گے وہ جگہ ایسی ہوگی کہ اپنے سنتیں بھی شروع نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی اگلی صف میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تو نہ ادھر جا سکیں نہ ادھر جا سکیں, تو یہ ٹائم بھی ضائع ہوا اور سنتوں کا جو ثواب تھا وہ بھی کم ہو گیا. تو ان کو چاہیے کہ ایسے میں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جو اگر گنجائش ہو تو فرض ادا کرنے کے بعد منتشر ہو جائیں اور سنتیں آگے پیچھے ہو کر ادا کی جائیں, لیکن جہاں ایسا مرحلہ آ جائے کہ پیچھے باقاعدہ مسبوقین کے ایک صف قائم ہے اور پیچھے جانے میں دشواری ہے, تو پھر اسی جگہ پر بھی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں.
منٹ کا مسئلہ ہے, مرحلہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی,
کوئی بڑی
دل کو سمجھا لیا جائے, منا لیا جائے, تو چند منٹ کے بعد پیچھے منتشر ہو ہی جائیں گے.
ہوتا بھی پیچھے آگے کون سا کیا کرنا ہے, بیٹھ کے باتیں ہی کرنی ہے, بیٹھ جانا ہے. تو اس صورت میں صبر کریں, صبر کر کے خود بھی مشقت سے بچیں, دوسرے کو بھی مشقت میں نہ ڈالیں.
ٹھیک
ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ ادھر نہیں ادھر نماز پڑھ لیں, تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نمازی کو بھی اتنا کامن سینس تو ہونا چاہیے کہ اب وقت وہ ہے کہ نمازی سلام پھرنے کے بعد دعا ہونے کے بعد اب یہ چل پڑے ہیں, جا رہے ہیں,
سنتیں پڑھ کے لوگ نکلیں گے,
جا رہے ہیں,
جائیں گے اب,
تو اب ایسے میں گویا وہ ایک چلنے کی جگہ بن گئی. مسجد رستہ تو نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ لوگ اپنے فرض ادا کر چکے ہیں, وہ سنتوں کے لیے
مسجد کا جو ہال کا گیٹ ہے یا صحن, وہ اس کی سیدھ میں لوگ نکلتے ہیں,
نکلیں گے لوگ,
ایک طرح کا راستہ ہی مینشن ہے,
ہال سے برامدے یا صحن کی طرف آئیں گے. تو اب ایسے موقع پہ کوئی خاص بالکل ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں سے لوگوں نے مسجد کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونا ہے, تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آدمی لوگوں کے رستے میں حائل ہوا. ٹھیک ہے, تو مسجد پوری جگہ ہے, کہیں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ تم یہاں نماز پڑھو نہیں پڑھو, لیکن نمازی کو اس پہ غور کرنا ہے کہ جس مقام پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں سے اب سے آدھے منٹ بعد لوگوں نے گزرنا ہے اور وہ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے, اور یہی ایک ایسی جگہ ہے,
بڑی مسجد ہے, مسافر یعنی وہ راستے میں گاڑی رکی ہے, وہ نماز پڑھنی ہے, نکلنا ہے اس کو, بہت سارے
کوئی بھی سبب ایسا بن سکتا ہے جس سے نمازی اب اس جگہ سے گزریں گے, تو اب یہ گویا گزرنے کی ایک طرح سے صورت بن گئی. تو ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے, گزرنا ہوتا ہے, تو ایسی جگہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا اب اس نمازی کی طرف سے یہ فیل ہوا, اس جگہ کا یہ نماز شروع کر دیتا ہے, لوگ آزمائش میں آئیں گے, تو یہ شخص گنہگار ہوگا,
باتیں کریں گے وہ,
باقی گزرنے والے جو بے احتیاطی کریں گے وہ بھی گنہگار ہیں, لیکن یہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا ہونے کا ایک سبب یہ بھی بن رہا ہے. ہاں اگر کوئی پلر کے پیچھے مناسب جگہ پڑ رہا ہے کہ جہاں سے کسی نے گزرنا نہیں تھا, لیکن یوں لوگ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں خود ہی, بے توجہی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. تو یہ نمازیوں کو بھی نظر آتا ہے کہ کہاں نماز پڑھنی ہے کہاں نہیں, اور بہتر یہ ہے کہ جب ہم اپنی تنہا نمازیں پڑھ رہے ہوں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جیسے پلر ستون اس کے پیچھے پڑھ لیں، یا مساجد کے اندر جہاں سترے لگے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھیں، تاکہ کسی بھی نمازی کو اینی ٹائم گزرنا ہو تو وہ سترا اور پلر اور ستون ہونے کی صورت میں بآسانی وہ نمازی کے سامنے، یعنی اب وہ گناہ سے بچ کر گزرنے کی صورت بن جاتی ہے تو گزر سکتا ہے۔ تو نمازی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تعداد ہے جو اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، صحن میں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، یعنی اب نمازی
بھی نہیں گزر سکتا،
پیچھے سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے۔ اب یہ گزرنے والا اگر صابر شاکر صابر آدمی ہو تو زبان کو بھی لگام دے گا اور گزر جائے گا، ورنہ بہت سے منہ پھٹ ایسے ہوں گے،
نظر آئے گی نا دل میں آنے،
بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے گزرتے گزرتے بھی دو لفظ نمازی کو کہہ کے گزر جاتے ہیں، اب ان کا کیا کریں؟ تو یہ نمازی نے اپنی نماز اور اپنی عزت خود ہی کھوئی ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ سترا، یعنی کھلی جگہ ہے، یہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بھی گزرے تب بھی بہتر یہ ہے
سترے کا۔ مسجد انتظامیہ کا بھی کردار تھوڑا سا بنتا ہے کہ وہ بھی ایسا اہتمام رکھے مساجد میں ستروں کا کہ واضح ہو، لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، گزرنے والوں کو بھی راستوں کا۔ بڑی مساجد
میں وہ یہ کہ انتظامیہ بعض مساجد کی اس حوالے سے بالکل بھی سوچتی نہیں ہے، غفلت کی خود توجہ نہیں ہے، اور ایک تعداد آپ دیکھیں گے بعض مساجد میں ستروں کا بہت زیادہ خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ فرق ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس مسجد کے کمیٹی جو نا وہ شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نمازیوں کے حوالے سے اور گزرنے والوں کے حوالے سے، پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے دیگر معاملات میں بھی وہ اچھی کارکردگی ان کی ہوگی، اور جو بالکل توجہ نہیں دیتے، ستروں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ مسجد کا فن بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ ایک طرح سے مسجد کے کاموں میں سے ہی ایک کام ہے۔
اچھا سترا بتا بھی دیں، ہو سکتا ہے کہیں کو سمجھ ہی نہ رہا ہو سترا کس کو کہتے ہیں،
یہ بھی ہے،
یہ ہم بیان تو کر رہے ہیں بار بار۔
سترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی اور گزرنے والا، اس کے سامنے سے گزرنے والے شخص کے درمیان کوئی چیز حائل ہو،
ٹھیک ہے، جیسے لکڑی کے ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔
اب اس کی شریعت مطہرہ نے ایک جو مقدار متعین ہے کہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، تو اس کی مقدار یہ ہے ایک زیرا۔ ایک زیرا کا مطلب ہوتا ہے 18 انچ اونچائی،
ڈیڑھ فٹ تک،
ڈیڑھ فٹ۔ تو ڈیڑھ فٹ اونچا کوئی بھی وہ لکڑی ہے یا کوئی لوہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز اگر نمازی کے سامنے کھڑی کر دی گئی تو وہ سترا ہے۔
ڈیڑھ لیٹر کی بوتل چل جائے گی، ہمارے یہاں ڈیڑھ لیٹر کی بوتلیں دکھی ہیں، لیکن وہ بنا لیتے ہیں،
لیکن
اسٹیشن پر جو ہے نا وہ پانی
وہ شاید ان بوتلوں
کی آگے رکھ دی،
ان بوتلوں کی مقدار میں
بیگ رکھ دیا اپنا،
ایک فٹ اونچی ہوتی ہوگی،
ایک
ہائٹ اس کی، تو ڈیڑھ فٹ ہونی چاہیے، 18 انچ اس کی اونچائی ہو، کوئی بھی چیز ایسی رکھی جا سکتا ہے۔ بعض بیگ بڑے اونچے ہوتے ہیں بھرے ہوئے سامان، تو وہ سترا بن سکتے ہیں جو اس مقدار کو پورا کریں، اور موٹائی اتنی ہو کہ جو نمازی کو گزرنے والے کو دکھائی دے سکے، تو اس کی مقدار فقہائے کرام نے ایک انگلی
ڈنڈی کی نظر آئے چیز ہو۔
تو عام طور پہ جو مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ بنے ہوئے ہوتے ہیں لمبائی کے اندر، کوئی اچھے لوہے کے گرل اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، بعض فکس ہوتی ہیں اور بعض ریموویبل ہوتی ہیں، تو اس طرح سترا نمازی کے سامنے مسجد کمیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں۔ اور بس اوقات جو ایسی جگہ جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے اور لوگوں نے وہیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو بالخصوص وہاں تو ستروں کا مسجد کمیٹی کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے اس مسئلے پر وضاحت فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہوں کہ جو سوال میں بیان کی گئی اور مفتی صاحب نے اس کی اصلاح فرمائی، تو توجہ کرنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو کہ کس سے کسی اور کو تکلیف ہو، خدا نہ خواستہ وہ ہماری وجہ سے گناہ گار ہو جائے۔ نمازی کے سامنے سے بھی گزرنا ایک ناجائز گناہ کا کام ہے، اس کی وعیدیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، تو بالکل اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی ہم اپنے انداز کو رکھیں، ہمارے سامنے سے گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بآسانی وہ گزر جائے، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سلام پھرنے کے بعد اور دعا مکمل ہونے کے بعد پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ کئی لوگوں کو ٹکرے مارنا، صفے نمازیوں کی نماز کو خراب کرنا، جو نماز پڑھ رہا ہے جس نے پہلی سنتیں شروع کر دی ہیں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا، بعض دفعہ اس کو بھی اگنور کر دینا، بس وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، نماز پڑھا اس کے سامنے سے گزر جانا، تو کتنے لوگوں کی دل آزاریاں، کتنے لوگوں کی نمازوں کی خرابی اس عمل سے لازم آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے احتیاط کریں، بالخصوص جو بڑی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو اس پہ زیادہ توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ حضور ایک چیز اور فرما دیں پھر میں کال لیتا ہوں کہ بڑی مسجد ہے، رش ہے، لوگ کثیر ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ میں آگے نماز پڑھوں گا تو بس پھر میں پوری امام صاحب کی دعا کے بعد ہی پیچھے آؤں گا جب دوسری دعا ہوگی، کیونکہ لوگ منتشر ہو بھی جائیں گے تو اتنی جگہ نہیں کہ پھیل سکے وہیں پڑھنے۔ تو اب یہ اس لیے کہ بھائی مجھے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں جانا، نکلنا ہے جلدی، کوئی وجہ ہے یہ نہیں ہے، تو یہ بیٹھا رہتا ہے اور تاخیر کرتا ہے جماعت میں شامل ہونے میں، یا ایسے کونے کھانچے ڈھونڈتا ہے، صف میں آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا جبکہ جا سکتا ہے، رکا ہے تو ایسی جگہ رکا ہے، رکا ہی ہے کہ آگے نہیں جانا، آگے گیا تو پھنس جاؤں گا۔ یہ عمل کیا پسندیدہ ہے یا صفوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے؟
نوعیت دیکھی جا سکتی ہے، صورت حال کیسی ہے، ابھی کسی کو ایمرجنسی اور واقعتاً پہلی صف میں جا کے بیٹھ جائے اور نکلنا مشکل ہو اور دشواری،
نارمل حالت ہے،
نارمل حالت ہے، تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ جتنی صفیں آگے ہوں گی، یعنی جو امام کے بالکل پیچھے صف ہوتی ہے اس کی فضیلت اس کے بعد والی سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت اس کے بعد والی سے زیادہ ہے، تو یوں جو سب سے آخری صف ہوتی ہے اس کا ثواب کم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب جو بالکل ہی آخری صفوں کا اہتمام کرتے ہیں قصدن بلا کسی عذر کے، تو اپنا ثواب وہ ضائع کرتے ہیں،
مسجد بھر جاتی ہے اور مسجد کے باہر گلی میں روڈ پہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اگر تاخیر سے جانا ہونا تو کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پہلے سے وہیں بیٹھے رہتے ہیں،
صفیں
گول ہوتی ہیں، جگہ ہوتی ہے، یعنی جگہ جب تک امام صاحب کھڑے نہیں ہوتے جگہ مل جاتی ہے، لیکن ان کو وہیں کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ بس جب سب کچھ ہو جائے گا اینڈ پہ، یہاں جب صفیں بچھیں گی سیدھی کی جائیں گی، اب وہاں گندگی ہے کیا ہے جیسا بھی ہے، بس اس پہ نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اندر جگہ ہوتی ہو اوپر والی مندل میں، اس سے اوپر والی میں، تو یہ بھی اچھا، یہ میں ایک مسجد بیان کروں لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ جب مسجد کے اندر جگہ موجود ہونے کا گمان ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، داخل بھی ہو رہے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہے،
دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی صفیں قائم ہوں،
ٹھیک ہے،
جب مسجد فل ہو چکی ہے اب گنجائش نہیں ہے تو پھر مسجد سے باہر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ صفے بنائے جائیں، تو اب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ ثواب باہر نہیں ہے، ہاں ایک آدمی کی نیت تھی کہ میں نے مسجد ہی میں جگہ پانی ہے وہیں، لیکن اب وہ اچانک اس کی نیت چونکہ اچھی تھی کہ میں نے مسجد میں پڑھنی ہے تو اب نہ پڑھ پایا جگہ نہ ہونے کی صورت میں، تو اس کو انشاءاللہ مسجد میں پڑھنے کی جو اس کی نیت تھی اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، اور جس کی نیت یہ ہے کہ یہیں پڑھنی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر مسجد میں ملنے والا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ایک عبادت کرنی ہی ہے تو اس کو آسان انداز میں کریں، ایسے انداز میں کریں کہ جس میں ثواب زیادہ سے زیادہ ہو،
ٹھیک ہے۔
یہی معاملہ اگر کاروباری سطح پہ لے لیا جائے تو اس میں آدمی بازار میں اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو اسٹال لگاتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی زیادہ ریل پیل ہو، جہاں سے کثیر لوگ گزرتے ہوں، تاکہ کسی نہ کسی کسٹمر کی نظر میری چیزوں پہ ہی پڑتی رہے اور وہ خریداری کرے۔ کوئی بالکل الگ تھلگ کر کے اسٹال لگانا پسند نہیں کرتا،
ٹھیک ہے،
خود سے ہاں بالکل بھر چکے ہیں تو پھر تو کہیں پہ بھی جگہ مل جائے، لیکن اب خود ایسے پوائنٹ کو نہیں چھوڑتا، مارکیٹ میں ایسی دکان نہیں چھوڑی جاتی کہ جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو، اور عام طور پہ اس دکان کی مالیت بھلے وہ میرے خیال میں جتنی ہماری ایک ٹیبل ہے اتنی دکانوں کی ویلیو بھی کروڑوں میں
جگہ ہوتی ہے،
کروڑوں میں ہے، باقی
کی جگہ ہے تو پھر تو کروڑوں میں جاتی،
وہاں ایسے اب وہ جگہ اتنی اس کی مالیت کیوں ہے، کیونکہ لوگ وہاں زیادہ گزر
کرتے ہیں آتے ہیں،
اس کے مقابلے میں وہ بالکل کونے کھانچے میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہے، قیمت کم ہے،
بعض اوقات دکان کی قیمت نہیں ہوتی، جو باہر ریڈی لگانے کی جگہ ہوتی ہے اس کا زیادہ کرایہ مل رہا ہوتا ہے۔
تو اصل دیکھیں اب یہاں جس طرح ہم کاروباری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ نفع گاہک کہاں سے زیادہ رابطہ کریں گے، کہاں ملیں گے، تو اسی طریقے سے ثواب کے معاملے میں ہم بالکل سست اور کاہل ہیں، ہمیں ثواب تو مل ہی جائے گا، حالانکہ دنیاوی ہماری جستجو ہونی چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر میں نے بالکل سینٹر میں مارکیٹ میں اپنا اسٹال لگا کر کتنا کما لیا، وہ جو کچھ بھی کمایا وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گا، جب تک میں ہوں تو میرے جیتے جی بھی وہ سارا نفع ختم ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ نفع رہ جائے میں مر جاؤں، لیکن آخرت میں جو ملنے والا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔
صحیح بات،
اب وہ ثواب جتنا بھی ملے گا اللہ کے کرم سے وہ کسی نیکی کے مقابلے میں کم یا زیادہ، لیکن جو بھی ملے گا وہ باقی رہنے والا ہے. تو باقی رہنے والی چیز کو آدمی فوقیت دے. تو یوں جس طرح کاروبار میں ایکٹیو ہے تو اسی طرح عبادت کے معاملے میں کس عمل میں زیادہ ثواب ملتا ہے, کہاں زیادہ ثواب ملے گا. تو یوں فضیلتیں ہیں, ایک عمل ہو رہا ہے لیکن اس کے بھی مختلف درجات ہیں فضیلت کے اعتبار سے. تو افضل اور اعلیٰ صورت کو اختیار کرنا چاہیے.
بہت ہی سمجھے کہ موٹیویٹ کرنے والی بات ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک صحبت ہونا بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے کہ جو ثواب والے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے رہتے ہیں, نیکیاں کرتے رہتے ہیں, اور ان کو معلومات بھی ہوتی ہیں کہ کون کون سی نیکیاں کی جاتی ہیں, کس وقت کیا کرنا ہے, کہاں ثواب ملے گا, کہاں ثواب بڑھ جائے گا. یہ جو سلوک رکھتے ہیں جو نیکیوں کا کاروبار کرتے ہیں, تو ان لوگوں کی صحبت ہوگی تو اس طرح کی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. ہم اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو کاروبار میں آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں, اچھے مشورے دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی بھی جستجو رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت رکھیں کہ جو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی جو ذات مبارکہ ہے, الحمدللہ اس زمانے میں نیکیوں کی جستجو رکھنے والا اتنا امیر اہل سنت کو پایا گیا, دکھنے سے نہیں ملتا. امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کی جائے, آپ کے مدنی مذاکروں کو سنا جائے, آپ جو جوابات عطا فرماتے ہیں اور کہاں کہاں سے ثواب کمانے کے طریقے ارشاد فرماتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کی صحبت اختیار کریں گے, آپ کی باتیں سنیں گے, آپ کے دیے گئے مدنی انعامات کے جو سوالات کی صورت میں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں بھی نیکیوں کی جستجو پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح مسلمان بنائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
سر, ہمارا سوال یہ ہے, یہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے اس میں کیا زوال کا قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
جی, نماز جنازہ میں زوال کا وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
لیکن ان کا شاید سوال کرنے کا جو مقصد وہ یہ ہے, جو واضح ہے کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے مکرو وقت, تو اس مکرو وقت میں کیا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, یعنی اس زوال والے وقت سے نماز جنازہ پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں, تو اس کی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ یعنی جنازہ تیار ہی اس وقت ہوا کہ مکرو وقت چل رہا تھا, تو اس وقت جنازہ تیار ہوا اور سب لوگوں نے صفیں بنائی, نماز جنازہ ادا کی, تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے. البتہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ بالکل ریڈی ہے, کفن ہو چکا ہے, رشتہ دار بھی آ چکے ہیں, یعنی وارث بھی ولی سب کچھ موجود ہیں, لیکن اب انتظار بلا وجہ بیٹھے ہیں. اب مثال کے طور پہ 11 بجے, یہ دن کے وقت 11 بجے یا 10:30 بجے جنازہ بالکل ریڈی ہے, اور یہ ٹائم میری معلومات کے مطابق یہ مکرو وقت نہیں ہوتا, ابھی شروع نہیں ہوا تھا. مکرو وقت تقریباً جو شروع ہوتا ہے وہ 11:30, یعنی باب المدینہ کراچی پاک و ہند کے حساب سے, تو پاک و ہند کے حساب سے تقریباً 11:30 بجے کے بعد سے لے کے یہ 1:45 بجے تک کا یہ کچھ دورانیہ
بدلتا رہتا ہے, اس کی مقام بھی تبدیل ہوتا ہے.
تو یہ 38 سے 40-45 منٹ تک کا یہ دورانیہ پورے سال میں, کبھی 11:30 بجے شروع ہوتا ہے تو 12:15 بجے تک ختم ہو جائے گا, یوں یہ آگے پیچھے ٹائمنگ اس کی چلتی ہے. تو اس وقت تک اب وہ جنازے کو تاخیر کر رہے ہیں, روکا ہوا ہے, تو اب کراہت آئے گی.
اچھا,
جنازہ اگر مکرو وقت میں ہی تیار ہوا اور سب لوگ جمع ہو گئے تو اس میں کراہت نہیں ہے.
مراد ابھی وضاحت فرما دیں, مسئلہ سنتے رہتے ہیں جنازہ تیار تیار, تو دیکھیں ایسی بات, اس کو کفن ہی پہنانا ہے, وہ تو گھر میں کب سے پہنا کر رکھا ہوتا ہے, اناؤنسمنٹ تو ہم خود ہی کرتے ہیں کہ اتنے بجے جنازہ ہوگا, تو تیاری سے کیا مراد ہے کہ گھر میں کفن دفن ہو گیا, اس کو کفن پہنا دیا اور اس کو جو بھی چارپائی ہے جنازے والی میں لٹا دیا, تو تیاری مان لیں گے؟ یا پھر ہم لے کر آگے تھے وہاں پر جہاں جنازہ پڑھانا ہے, حالانکہ اعلان ہمارا زوال کے وقت کے بعد ہی کا ہے, کیا مراد ہے اس سے, کیا سمجھیں گے ہم؟
دیکھیں اس میں ڈیٹیل تو اتنی واضح نہیں ہے, تیار سے مراد یہ کہ اب جنازے کو پڑھنے کے حوالے سے جیسے ولی کا ایک انتظار سمجھ لیں کہ ولی ہے میت کا, قریبی قریب ترین جو شخص تھا, جیسے باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا ہے, بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس کا باپ ہے, تو اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں, اور کوئی انتظار کسی کا بھی باقی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, قبر بھی تیار ہے, جنازہ بھی تیار. تو اب یہ اس موقع پر جنازہ اب تاخیر کرنا اور مکروہ وقت آ جائے پھر جنازہ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے مکروہ جو وقت ہے ایک مغرب سے پہلے بھی ہوتا ہے, عصر کے بعد جنازہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہے, جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ کا وقت دے گیا, اتنی تاخیر کرتے 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 20 منٹ کا دورانی اب رہ گیا ہے غروب آفتاب میں, تو اب یہ جنازے میں تاخیر قصدن کی جائے گی تو مکروہ تحریمی ہوگی اس صورت میں اب ادا کرنا. لیکن جنازہ اور کفن دفن یہ سارے معاملات اس طرح ہوئے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا, اب اگر تاخیر کرتے ہیں تو اندھیرا ہو جائے گا اور اذیت ہوگی, تو یوں اسی مکروہ وقت کے اندر جنازہ ادا کیا اور تدفین کے مراحل ہو جائیں گے تو پھر حرج نہیں ہے.
ٹھیک, اچھا مکروہ وقت جو ہم بیان کرتے ہیں عام طور پر 3, تو کیا یہ 3 ہی ہیں یا ان میں بھی کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہے؟ مکروہ اوقات,
مکروہ اوقات جو ہے نا عمومی اعتبار سے تو یہ 3 ہی ہیں.
اچھا,
یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کی جب بلندی ہوتی ہے تو اس وقت سورج کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے, تو جب
شعاؤں اتنی
تیز نہیں ہوتی, جب شعاؤں میں تیزی آنا شروع ہوتی ہے آنکھیں اس پہ نہیں جمتی تو اب سورج کا مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو دورانیہ ہے سورج طلوع ہونے سے اس کی بلندی تک جو مکروہ وقت کا ہے, تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنی تحقیق اور تجربہ بتایا کہ تقریباً 20 منٹ کا یہ دورانیہ ہوتا ہے. اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے سورج جب نیچائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آخری جو 20 منٹ تقریباً بنتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بآسانی سورج کو دیکھا جا سکتا ہے, تو یہ والا مکروہ وقت ہے. اور تیسرا وقت ہے جس کو عوام زوال کہتی ہے زہوے کبرا, تو زہوے کبرا کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے تو سر پر آ کر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ رک گیا ہے, اس کی روانی تو بہت تیز ہے, تو گویا وہ اونچائی پہ ہوتا ہے, اب اس کو مغرب کی جانب ڈھلنا ہوتا ہے, تو مغرب کی جانب یعنی ڈھلنے سے پہلے کا جو ایک وقت ہوتا ہے تو اس میں سایہ عام طور پہ رکا ہوا معلوم ہوتا ہے, تو یہ 38-45 منٹ کا دورانیہ سردی گرمی کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے, تو یہ ایک تیسرا وقت ہے. تو ان 3 اوقات کے علاوہ بھی اوقات مکروہ ہیں, لیکن وہ تمام نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہیں, وہ نوافل کے اعتبار سے ہیں.
اچھا,
جیسے خطیب خطبے کے لیے
کھڑا ہو گیا,
جمعے کے خطبے کے لیے اب کھڑے ہو گئے, تو اب ایسے موقع پہ نفل ادا نہیں کریں گے, سنتیں اس موقع پہ نہ پڑھیں. اسی طریقے سے عصر کے فرض اگر کسی نے ادا کر لیے تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد
نفل
اب نفل نہیں پڑھیں گے.
ٹھیک ہے,
فجر کا جو پورا وقت ہے سوائے سنت فجر کے کوئی اور سنت یا کوئی اور نفل فجر کے وقت میں چاہے فرضوں سے پہلے کا ہو یا فرضوں کے بعد کا وقت ہو اس میں نفل نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح اور کچھ اوقات ہیں جن کی تعداد تقریباً 12 بنتی ہے.
اچھا,
کہ ان 12 اوقات میں نوافل ادا نہیں کر سکتے, تو اس کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بہار شریعت کا تیسرا حصہ ہے, اس میں اوقات نماز کا بیان ہے.
صحیح,
اوقات نماز میں اوقات مکروہ کا ایک ہیڈنگ ہے, اس کے ضمن میں یہ 12 اوقات بھی مذکور ہیں, تو اس کو بآسانی پڑھا جا سکتا ہے.
عصر کے بعد جیسے آپ نے پڑھا نفل نہیں پڑھ سکتے, قضا پڑھ سکتے ہیں, کوئی قضا پڑھنا چاہے تو وہ تو فرض ہے.
ہاں, جو قضا نماز ہے تو قضا نمازوں کا جو ممنوع وقت ہے وہ اوقات مکروہ جو 3 ذکر کیے گئے ابھی جواب میں, تو وہی 3 ہے, طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ, غروب سے پہلے 20 منٹ, اور زہوے کبرا کا وقت. ان کے علاوہ جو قضا نماز ہیں ان کی ادائیگی کی کوئی ممانعت نہیں ہے, عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی پڑھے جا سکتی ہے قضاء عمری, لیکن قضاء عمری جب عصر کے فرضوں کے بعد ادا کریں گے یا فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب پڑھ رہے ہیں تو عوام میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کے فرض کے بعد تو نفل نہیں پڑھتے, اب آپ چھپاتے ہیں تو لوگ تشویش میں رہیں گے, بتاتے ہیں قضاء کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی منع ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ قضاء عمری جب بھی کرنی ہو تو لوگوں سے چھپ کر کریں تاکہ اس گناہ کا اظہار نہ ہو.
ٹھیک ہے,
ہاں البتہ اگر چند دوستوں کو پتا ہے کہ ہم بے نمازی تھے اب نماز پڑھنا شروع کی ہے تو اب ان کو چونکہ ان کا وہ گناہ ایک دوسرے پہ واضح تھا پہلے ہی, اب یہ ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ بھائی میں تو قضاء نماز میں نے شروع کر دی ہے میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو, تو یہ بھی وہ قضا اظہار گناہ والی بات یہاں پہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے اس پہ واضح.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کال لیتے ہیں. جی
بعض مسجدوں میں وہ شیشے کے بنے ہوئے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں, تو ان کے آگے سے مطلب ان کی موٹائی انگلی تو نہیں بنتی, لیکن ان کے مطلب پیچھے کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟
5 mm کا شیشہ لگا ہوا ہے پتلا ہے, لیکن عموماً فریم میں وہ ہوتے ہیں, فریم تو بہت موٹا ہوتا ہے, لیکن بالکل اگر کسی نے ایسے ہی لگا دیا, ٹیمپرڈ کر دیا اور لگا لیا, پتلا ہے بالکل, کیونکہ بغیر فریم
میں لگ ہو رہا ہے, گزرنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے, ہائل ایک شے ہے, بس اوقات وہ شیشے بھی بالکل کلر وائز ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس پہ کوئی ٹیپنگ کر دی آتی ہے تاکہ گزرنے والے کو اندازہ ہو, تو یہ سترے کا کام دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, نارملی جو شیشہ لگتا ہے اگر 5 mm کا ہے, پتلا شیشہ ہے, تو وہ تو کسی نہ کسی فریم میں الومینیم یا لکڑی میں لگتا ہے, تو اس کی موٹائی شمار کر لی جائے گی.
اصل جو ہے نا وہ ہے گزرنے والے کو ایک نمایاں چیز,
لیکن پھر بھی اگر ان کا ایک ہے وہ اس کے اعتبار سے,
تو اس میں یہ ہے کہ شیشہ جس فریم میں ہے دروازے میں ہے تو وہ الومینیم باقاعدہ اس کا ایک موٹائی 1 انچ 1.5 انچ وہ فریم,
اور اگر صرف شیشہ ہی لگانا ہے جیسے بالکل شیشے کا بھی دروازہ لگتا ہے تو وہ پھر موٹے ہی ہوتے ہیں, اتنے پتلے نہیں لگائے جاتے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, موٹائی میں زیادہ ہوتے ہیں, 12 mm
اس کی چوڑائی بھی ہوتی ہے,
چوڑائی بھی ہوتی ہے اس کا بھی,
2 فٹ 1.5 فٹ, تو یہ اصل ہے کہ وہ نمایاں ہے,
نمایاں چیز ہونا ضروری ہے. ایک کال چلائیے گا.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا مسلمان ایسی ڈلیوری کا کام کر سکتا ہے جس میں حرام گوشت پکا ہوا ہوتا ہے اور وہ بیگ میں پیک ہوتا ہے, اور مسلمان کا کام ہے کہ وہ بیگ اٹھانا اور ایک غیر مسلم کے گھر تک پہنچانا, کیا ایسی ڈلیوری کا کام مسلمان کے لیے کرنا جائز ہے؟
اللہ اللہ, برگر بیچتے ہیں, برگر میں ایسا گوشت ہوتا ہے, بیرون ملک میں ہے, کہیں بھی ہے,
لیکن جس طرح حرام چیز کا کھانا یہ حرام ہے, تو اسی طرح کسی کو حرام چیز پیش کرنا تو سرو کرنا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو مسلم ہمارے مسلمان افراد غیر مسلم کنٹریز میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس میں کسی کو شراب پیش کی جا رہی ہے, کسی کو حرام جانور جو ہیں ان کے گوشت پیش کیے جا رہے ہیں, یا غیر ذبیحہ جو ہوتے ہیں اس طرح حرام گوشت حرام چیز کی سپلائی کرتے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز کام ہے, ایسی نوکریاں نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, انہوں نے تو ماشاءاللہ وضاحت کر دی, جیسے یہ اگر سمجھ رہے ہیں گوشت, جیسے میں نے عرض کیا کہ برگر ہے, تو اب ظاہر ہو کہا برگر جاتا ہے لیکن اس میں گوشت ایسا ڈالا ہوا ہے جو حرام ہے, تو تب بھی یہی حکم ہوگا
جو ناجائز,
ایسا تو نہیں کہ صرف گوشت ہی اکیلا سادہ گوشت,
اکیلا صرف گوشت نہیں, جیسے میرے جواب میں تھا شراب.
ٹھیک ہے,
تو شراب بھی کسی کو اگر کوئی پیش کرتا ہے اور اس کی کام ہی یہ کہ وہ بیچ رہا ہے, یا وہ ویسے ہی لوگوں کو ایک ہوٹل پہ یا آنے والے لوگوں کو پیش کر رہا ہے, سرو کر رہا ہے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ حدیث مبارکہ میں شراب کے حوالے سے فرمایا کہ اس کو اٹھانے والا پہنچانے والا, اس طرح 10 قسم کے افراد کا ذکر فرمایا اور ان پہ لعنت فرمائی ہے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے, اور جب بھی نوکری کریں اور بالخصوص بیرون ملک کے اندر ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ تعلق ہے, تو ایسی صورت میں پہلے معلومات لے لیں کہ ہمیں کام کیا کرنا پڑے گا. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو منع کردہ کام ہے, جس چیز سے منع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے, اس کے اندر مبتلا ہو جائیں, اور رزق کے اندر جو برکتیں حاصل کرنے جو ایک مقصود ہوتا ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہ ہو پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آسان رزق حلال رزق ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ایک اور کال چلائیے.
سوال میں یہ کر رہا ہوں, جو ہم امام مقرر کرتے ہیں مسجد کے لیے, تو اس کی لیے کیا آئیڈیل صورت ہونی چاہیے؟
دیکھیں, امام کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں آئیڈیل صورت کیا ہے, تو جس کو بھی امام رکھا جائے تو اس کو نماز کے شرائط, فرائض, واجبات, اسی طرح نماز کے مکروحات تحریمی, تنزیہی, نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جسے مفسدات نماز کہا جاتا ہے, اس سے آگاہی ہو, اس کی قراءت درست ہو, بہت زیادہ اچھی ہو تو یہ تو نکھار جتنا ہوگا اچھا ہے, لیکن کم از کم اتنی تو ضروری ہے کہ اس کی قراءت میں ایسی غلطی نہ ہو جس سے فساد معنی ہوتا ہو, معنی ہی قرآن پاک کا بدل جاتا ہو, فاسد ہو جاتا ہو, یا وہ لفظ ایسا ادا کرتا ہے کہ جس کا کوئی بھی معنی نہیں بنتا, وہ بے معنی ہو کر وہ لفظ رہ جاتا ہے, تو ایسی قراءت نہ ہو, قراءت عمدہ اور اچھی ہو. اور مسائل طہارت, پاکی ناپاکی, ان کے مسائل پہ اس کا عبور ہو. اسی طریقے سے نماز میں واجبات چھٹ جاتے ہیں سہون بھولے سے, تو سجدہ سہو کرنا ہے, کب کرنا ہے, بس اوقات کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, وہ بس سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کبھی واضح ہو جاتا ہے کہ سجدہ انہوں نے سجدہ صاحب بلا وجہ کیا تھا, وہ کبھی سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہوتا ہے تو کرتے ہی
نہیں چلتا.
تو اس لیے ان چیزوں کی معلومات ہو, یعنی ان تمام چیزوں کا جاننا ایک اکیلے نمازی کے لیے بھی ضروری ہے اور امام کے لیے بھی ضروری ہے جن کے ذریعے نماز صحیح طور پر ادا ہوتی ہو,
اور امام کانفیڈنٹ ہو ان چیزوں میں, بھولے نہیں, زیادہ اس کو یاد ہو, تکرار کرتا رہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے, جیسا آپ نے یہ تو جواز امامت کے اعتبار سے آپ نے بتا دیا نا کہ یہ ہوں گے تو اس کا امامت کرنا جائز ہے, نماز ہو جائے گی, بہتر ہے یہ ہو. لیکن میں دوسرے اعتبار سے پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً کمیٹیاں ہی امام کا تقرر کرتی ہیں, بڑے شہروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. بعض جگہوں میں تو ایسا ایک بد نصیبی ہے کہ مسجد کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا, تو کوئی بھی دینی دین رکھنے والا شخص خود ہی مسجد کو سنبھال لیتا ہے, امامت کرتا ہے. اللہ کرے وہ اہل لوگ ہوں, اہلیت نہیں تو پا لیں. لیکن جہاں تقرر کیا جاتا ہے, باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے, چندہ ہوتا ہے, لوگ جو ہیں پھر وہ دیتے ہیں, پھر امام کو پیش بھی کیا جاتا ہے, وہاں کیا کمیٹی کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ جو دور چل رہا ہے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اپنے ہاں اچھے سے اچھا امام, خوش قراءت ہو, خوش الحان ہو, خوش گفتار ہو, خوش لباس ہو, ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں, یا بس جو ہمیں سستا مل گیا, جس کی ترکیب بن گئی, یہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا, یہ زیادہ بولے گا نہیں, بس چلائے گا جو ہم کہیں گے کرتا رہے گا, کیا ان کے لیے کیا کرائیٹیریا, ان کی ظاہر سی بات اس میں بھی ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہی, آپ کو معلوم ہی ہے, کریں کیا؟ کیا ہم اتنے ثواب دیدی اختیار رکھتے ہیں کہ ہم جو کریں مسجد کے ساتھ؟ اب لوگ مسجد کے قریب ہوتے ہیں تو ہوں, دور ہوتے ہیں تو ہوں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم کمیٹی
سے مبارکہ پہ اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے بہتر لوگ تمہاری امامت کریں.
سبحان اللہ,
ٹھیک ہے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرے قریب, یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تو فرمایا کہ میرے قریب تم میں جو عقل والے اور بزرگ لوگ ہیں دین, یعنی وہ میرے قریب زیادہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو امام اپنی قوم میں, یعنی جو مسجد میں جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان میں سب سے بہتر, ہر اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے. اب جو آپ نے کہا کہ کمیٹی کہتی کوئی سستا امام مل جائے, زیادہ ہم سے الجھے نہیں, ہمیں ٹوکے نہیں, بولے نہیں, جو ہم کہیں وہ مانتا رہے, تو اب غور کریں یہ کمیٹی کے افراد کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا وہ سب لوگوں کا امام ہوتا ہے, سب اس کی مانتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ رکوع کر رہا ہے تو سب رکوع کر رہے ہیں, وہ سجدے میں جا رہا ہے سجدے سے نہیں اٹھ رہا, آپ کی تین تسبیح ہو گئی, وہ پانچ پڑھنا چاہتا ہے, آپ کو آپ اٹھ نہیں سکتے نا. تو یعنی جب نماز جیسی چیز میں وہ آپ کو اپنے پیچھے چلا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ علاوہ نماز ہم اس کو چلائیں گے, یہ ہمارے پیچھے چلے, تو امام کا معنی ہے پیشوا,
ٹھیک ہے.
تو مسجد کا امام ایسا فرد چنیں اور انتخاب کریں کہ واقعتاً اس کے اندر مقتدا اور پیشوا ہونے کی صفات ہوں, اور وہ اپنی مقتدیوں کو, مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو دین کی طرف بلائے, دین کے اوپر عمل کرنا سکھائے. اور اگر کمیٹی میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ کمیٹی کے افراد کو بھی تنبیہ کریں,
لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں,
غور کریں. تو اب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم امام ایسا لائیں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا رہے, ہماری جائز میں
ذہن بنتا جا رہا ہے لوگوں کا.
بعض لوگوں کا واقعتاً ایسا ذہن ہے, تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. امام وہ ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے نا, امام کا معنی اس لیے کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے, تو جب پیروی کی جاتی ہے تو پھر پیروی ہر ایک کی نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو یعنی نماز کے حوالے سے جب ہمیں امام ایسا منتخب کرنا چاہیے جو اس کی پیروی ہوتی ہے, تو نماز میں ایسا امامت کرنے والا ہو کہ جس کی اپنی نماز بھی درست ہو, اور علاوہ نماز وہ لوگوں کو شرعی رہنمائی بھی,
لوگ اس کی طرف رجوع کریں,
لوگ اس طرف رجوع کریں, اور لوگوں کی وہ شرعی اعتبار سے اصلاح کا باعث بھی بنے. تو اب یہ ہے کہ کمیٹی اس کو نہ دیکھے کہ وہ ہمارا ماتحت ہو, امام معفوق ہونا چاہیے, اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مسجد میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو احسن انداز میں اصلاح کرے, وہ بھی ایک دم فریق نہ بنا لے اپنے آپ کو اور کمیٹی
بھی اپنے گروہ بنا دیا کمیٹی.
بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی ایسے اماموں سے ڈرتی ہے کہ اگر ان کو اچھا لے آئیں گے تو وہ ہم ہی سائٹ لگا دے گا, تو یوں بھی اچھے امام مسجدوں میں نہیں آ رہے.
پر کیا لگنا, یعنی کوئی یہاں کوئی کاروبار تو نہیں ہو رہا نا, ہم نے تو مسجد کا ایک
کاروبار نہیں ہو رہا, لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہو رہا ہو.
اچھا,
مسجد کا فنڈ
ٹھیک ہے
بس اوقات.
اچھا ایک حب جا اور ایک منصب کی لالچ بھی ہوتی ہے نا, چلے اور تو کہیں بڑا نہیں بن پایا نہ گھر میں, وہ ہمارے کے امام صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جس کو گھر میں دوسری دفعہ بی پی سالن نہیں دیتا نا وہ بھی مسجد میں آ کے ہمیں جو نا وہ چیختا ہے, وہ بھی یہاں کے بڑا بن جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں بھی ہمیں عزت نہیں ملی, وہاں بھی نوکری کر رہے ہیں, گھر میں بھی سننی پڑ رہی, چلو ایک مسجد ہی ہے, امام ہی ہے, یہیں کوئی اپنی جو ہے بادشاہت جتا لیجیے, تو یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. تو
دیکھیں اس طرح جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے بعض افرادوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پہ جھاڑ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یوں
احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے اور آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں,
ہم تو فری میں کر رہے ہیں اتنے اور آپ لوگ پیسے لے کے. تو یہ دیکھیں آپ نے اگر کسی کو امام رکھا ہے اور وہ اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے,
ٹھیک ہے,
لوگوں کا جمع شدہ فنڈ وہ ہوا ہی ان لوگوں کے لیے,
ٹھیک ہے,
امام
وہ باؤنڈ ہو رہے ہیں, وہ اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں, وہ نہ کوئی نوکری کر پا رہا ہے نہ کہیں,
کمیٹی کا کوئی احسان نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
امام پر یا مؤذن پر یا خادم پر اگر کوئی رکھتا ہے مقرر کرتا ہے تو ان کا کوئی احسان نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ ہم نے آپ کو رکھا آپ پہ احسان کیا, ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ ایک خدمت ہے, اس کو یوں اگر ہم ذہن بنا لیں کہ مجھے مسجد سے متعلقہ یہ ذمہ داری ملی ہے, میں اس ذمہ داری کو احسن انداز میں ادا کروں, ٹھیک ہے, اگر جب تک میں ادا کر پا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر ادا نہیں کر پا رہا, وقت نہیں دے پا رہا, تو پھر کوئی مجھ سے اچھا اگر کوئی ہے اور وہ مسجد میں مجھ سے اچھی کارکردگی پیش کر سکتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ پھر اس میں رکاوٹ نہ بنے,
ٹھیک ہے, چھوڑ دے,
پیچھے ہٹ کے دوسرے کو خدمت کا موقع دے,
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے اقدام کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے, چاہے ہم امام ہو, چاہے ہم مقتدی ہو, چاہے ہمارا تعلق کمیٹی سے ہو, اہل محلہ ہیں, ہم ایسے اقدامات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک ذہن دیا ہے, سوچ دیا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں, اللہ توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں ہے, تو اب ہم اس مسجد کی آباد کاری والے ہی اقدامات کریں, نہ کہ ایسے اقدامات کریں کہ ایک یہ فریقین ہو جائیں, ایک گروپ امام صاحب کا ہے, ایک جو ہے کمیٹی کا ہے, یا پھر کمیٹی میں دو طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں, اور جو دینی معاملات ہونے تھے, مسجد کو آباد کرنا تھا, مختلف ایکٹیویٹیز ہونی تھیں اور مختلف اجتماعات کا انعقاد ہونا تھا, درود و سلام کی جو محافل کا انعقاد ہونا تھا, محافل نعت ہونی تھی, بیانات, درس قرآن, درس حدیث ہونا تھا, یہ نہ ہو رہا, اس کے علاوہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی محلے کی جو مساجد ہیں جہاں ہم رہتے ہیں, عاشق رسول امام ہم سب کو اہلیت والے عطا فرمائے, اور ہمیں مسجد کی آباد کاری کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہماری مساجد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب اس کو اور وسیع کیا جائے کہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دن دیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میری ایک ٹانگ کام نہیں کرتی, میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں, اور یہ پوچھنا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو مجھے پیر دھونے ضروری ہیں, اگر میں پیر نہ دھوؤں تو وضو ہو جائے گا, یہ مجھے ذرا بتا دیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں. یا دو ٹانگوں والے نہیں دھوتے, لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, میرے وضو کا کیا معاملہ ہے.
دو یعنی پاؤں نہیں دھوتے, یعنی نماز نہیں پڑھ رہے, بے وضو بے نمازی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش میں
صبر بھی عطا فرمائے.
اب دیکھیں پاؤں سے معذوری ہے, جیسے ان کے سے کہ شاید وہ پاؤں سے چل نہیں پا رہے, ایسا کوئی ایسا زخم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پانی اس کو نقصان دے, بس وہ چلنے پھرنے میں ان کو ایک کام نہیں دے رہا, تو ہے وہ پاؤں, اور اس پاؤں میں وہ حصہ جس کا دھونا فرض ہے, یعنی ٹخنا بھی موجود ہے اور ٹخنے کے نیچے کا حصہ تلوا اور پنجے انگلیاں موجود ہیں, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھونا ہوگا. اگرچہ وہ حصہ چلنے کے قابل اب وہ پاؤں نہیں ہے, بس وہ ساتھ ساتھ اس کو آپ چلا رہے ہیں, جہاں پہ آتے ہیں تو اس پہ کچھ زور نہیں دے رہے, لیکن وضو کرنے میں چونکہ وہ پاؤں کا وہ حصہ جس کا دھونا وضو میں فرض ہے موجود ہے, تو اس کو دھونا ہوگا. اسی طرح پورے جسم پہ اگر غسل فرض ہوا تو پورے جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے, تو اس پیر پہ بھی پانی بہایا جائے گا اور اس کو دھویا جائے گا غسل کی طرح. تو ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کسی کا کٹ گیا جاتا ہے, اب کسی کو عام طور پہ آج کل شوگر پیشنٹ اور کوئی زخم ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات کیس اتنا ہائی لیول کا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے. تو اب وہ حصہ اگر کٹ گیا جس کو ہم ٹخنا اور نچلا حصہ کہتے ہیں, تو اب چونکہ وہ حصہ ہی چلا گیا پاؤں کا جس کا دھونا فرض تھا, تو اب وہ ایک ٹانگ اگر سلامت ہے تو اسی پہ اکتفا کریں گے, لیکن جب تک وہ حصہ جس کا وضو میں دھونا فرض ہے باقی ہے تو اس کو دھونا ہوگا. تو بعضوں کے جیسے ہاتھ ہوتے ہیں تو ایسے افراد دکھنے کو ملتے ہیں کہ یہاں ایک اور ہاتھ نکلا ہوتا ہے, یا ہاتھ کسی کا یہ ہوتا ہی نہیں ہے, صرف اوپر ہی تک کا حصہ ہوتا ہے, کوہنی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو کوہنی سمیت یہ پورے حصے کا دھونا ضروری ہے. تو اگر کسی کی کوہنی ہی نہیں ہے تو اس کو وضو میں اس حصے کا دھونے کا حکم نہیں ہوگا,
ساکت ہوگا.
لیکن اگر کسی کی کوہنی ہے اور چھوٹا سا یہاں پہ کچھ ہاتھ چھوٹا سا ہے تو جتنا حصہ جس کو ہم کوہنی کہتے ہیں وہ حصہ ہے تو اس کو دھونا ہوگا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت جسم کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائش بھی آتی ہے لیکن الحمدللہ شریعت مطہرہ نے سب کے احکام بیان کیے, سب کو رعایتیں سہولتیں بھی دیں اور احکام بھی ان کے بیان کیے گئے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جائز اور مباح میں کیا فرق ہے؟
جائز اور مباح میں کیا فرق ہے؟
جائز اور مباح یہ سیم, اس کا استعمال ایک جیسا ہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو مباح جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی جائز ہوتا ہے, اور جو چیزیں جائز ہوتی ہیں مباح, مباح کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور جو چیز جائز ہوتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. کھانے کی چیزیں کھائی جا سکتی ہے, پینے کی چیزیں پی جا سکتی ہے. تو یوں مباح اور جائز ان دونوں کا استعمال یکساں ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ مختلف امور پر ہم نے گفتگو کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی